بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل بیت علیہ السلام حلال مشکلات شیعہ ڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 10، ایک کاش اس روز تمام مسلمان شیعہ ہو جاتے، پیج نمبر 74 آپ کی سماعت کی نظر کرتی ہوں۔ عید غدیر نہایت ہی بعظمت اور عظیم عیدوں میں شمار ہوتی ہے۔ دنیا کے مشرق و مغرب میں مسلمان دو عیدوں میں خوشیاں مناتے ہیں۔ پہلی عید عید الفطر ہے جو ماہ مبارک رمضان کے بعد آتی ہے، اور دوسری عید عید الاضحیٰ ہے جو اعمال حج کے بعد آتی ہے۔ مسلمانوں نے شروع سے لے کر اب تک ان دونوں عیدوں کو محفوظ رکھا ہے اور اس موقع پر تمام عالم میں جشن مناتے ہیں۔ تیسری بڑی عید جسے عید غدیر کہتے ہیں، یہ وہی دن ہے جب دین کامل ہوا اور خدا کی نعمت مسلمانوں پر تمام ہوئی، لیکن افسوس کہ اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ محققین تاریخ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی علت وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سقیفہ بنانے والوں کی سیاسی سرگرمیاں تھیں۔ انہوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نصوص کے مقابل اجتہاد کیا اور اپنی ذاتی رائے پر مسلمانوں سے زبردستی عمل کرایا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امیر المومنین علیہ السلام کو ایک طرف کر دیا گیا، اگرچہ نصوص کے مطابق وہ واقعی خلیفہ تھے اور ان کی جگہ پر وہ خلیفہ بنا جسے قریش نے اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر چنا تھا۔ وفات حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب سے تلخ واقعہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان پیش آئے اور جس نے انہیں مصیبت سے دوچار کیا اور حق و باطل، جاہلیت و اسلام کے درمیان پیکار کی ابتدا کا باعث بنا۔ بے شک یہ آیت کریمہ جس میں خدا فرماتا ہے، ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے، ان سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے، پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے مر جائیں یا مار ڈالے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ آل عمران آیت نمبر 144۔ اس کا عید غدیر سے براہ راست رابطہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید غدیر کا جشن منایا جس وقت پروردگار عالم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے بعد علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا دیں اور امت پر اچھی طرح واضح کر دیں۔ چنانچہ حاضرین غدیر کی جب علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت ہو چکی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مبارکباد دے دی اور جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے دین کو کمال کی منزل پر پہنچا دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور دین اسلام کو تمہارے لیے بہترین دین و آئین قرار دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اس خدا کا شکر جس نے میرے دین کو کامل کیا اور مجھ پر نعمتیں تمام کی اور میرے بھائی اور چچا کے بیٹی کی ولایت سے راضی ہوا۔ چنانچہ مبارک بات کے لیے اسی روز ایک خیمہ نصب کیا گیا اور حاضرین میں عورتوں اور مردوں میں کوئی نہ بچا جس نے علی علیہ السلام کو ان کی ولایت پر مبارک بات نہ دی ہو۔ لیکن ابھی زیادہ دن نہ گزرے تھے، اس الہی عید کے عظیم جشن کے ٹھیک 2 ماہ بعد امت اپنی بیعت سے پلٹ گئی اور اس عید اور صاحب عید کو بھلا بیٹھی اور ایسے کو اپنے لیے منتخب کر لیا جو خدا کو منظور نہ تھا، اور بہانے کے لیے کبھی بزرگی اور کبھی کمسینی کو پیش کرتے، تو کبھی کہتے بنی ہاشم کو نبوت جیسا عظیم شرف حاصل ہے لہٰذا یہ مناسب نہیں کہ خلافت بھی انہی کے درمیان رہے، اور کبھی یہ بہانہ کرتے کہ قریش ہرگز اس شخص کو اپنا امیر نہیں بنا سکتے جس نے ان کے بہادروں کو قتل کیا ہے اور ان کے با حیثیت افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور ان کی ناک مٹی میں رگڑ دی ہے۔ ہاں، فرزند ابو طالب علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں، اگر ہے تو بس یہی کہ اس نے خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی اور نصرت دین کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دیا، وہ دین جو اس کے بھائی اور چچا کے بیٹے کا لایا ہوا تھا، لہٰذا اسے کسی بھی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں، وہ اپنے ارادہ و عزم کا مال دنیا سے معاملہ نہیں کر سکتا۔ میں ہرگز امام علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو شمار نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کی خصوصیات اور امتیازات کی وضاحت کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا پہلے ہی سے علم ہے کہ اگر سمندر میرے پروردگار کے کلمات کے لیے روشنائی ہو اور اشجار قلم ہو تو سمندر سوکھ جائے گا، لیکن میرے پروردگار کے کلمات تمام نہ ہوں گے۔ اس عظیم شخصیت کی شرافت اور فخر و مباحات کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا نے اپنے دین کو ان کی ولایت و امامت سے کامل کیا اور اپنی نعمت کو ان کی خلافت پر تمام کیا، اور جن مسلمانوں نے ان کی خلافت کو دل و جان سے قبول کیا ان سے خدا خوشنود ہوا۔ آپ کی عزت و فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امام المتقین، مسلمانوں کا سید و سردار، مومنین کے لیے امیر، اور دین و ایمان کا محور و مرکز قرار دیا ہے۔ میں ہرگز اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ عید غدیر کی صحت اور اس کی سچائی پر برہان و دلیل پیش کروں، اس لیے کہ پوری امت اسلامیہ اس واقعے کی صحت و سچائی پر ایمان رکھتی ہے اور اسے نقل کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صرف شیعہ اس روز جشن مناتے ہیں اور اہل سنت اپنی خواہش کے مطابق اس کی تاویل کرتے ہیں۔ ہم جشن منانے والوں کی گفتگو سے بھی آگاہ ہوئے اور تاویل کرنے والوں کی باتوں سے بھی، اور ولایت قبول کرنے والوں کے عقیدے کا بھی مطالعہ کی۔ انہوں نے واضح نص کے ذریعے یہ سمجھا کہ امامت اصول دین کی ایک اصل ہے، اور ان کے مخالف گروہ کے عقیدے پر بھی ہم نے بحث کی، اور معلوم ہوا کہ انہوں نے نصوص کی تاویل یوں کی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے داماد اور چچا زاد بھائی کے متعلق سوائے ایک رائے اور نظر کے کچھ اور نہ تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ اس طرح علیہ السلام کی نسبت ان کے دشمنوں کے دل نرم ہو جائیں۔ ہم ان کے پیروؤں کے مطمئن نظر سے واقف ہوئے کہ جو فقیر اور نادار افراد تھے، چنانچہ مخالفین اور دشمنوں کی حالت کا بھی اندازہ ہوا، جو کہ ثروت مندوں اور مستکبروں کا ایک بڑا گروہ تھا، اور ان کی مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے ساتھ بھی ہتک کی، اور صرف سیدۃ الاوصیہ حضرت علی علیہ السلام پر حملہ کرنے پر اکتفا نہ کی بلکہ سید النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی بھی اہانت کی، اور خاندان نبوت کے خلاف شدید جنگ کا آغاز کر دیا، جو ناقصین، قاسطین اور مارقین کی جنگ کی صورت میں تمام ہوئی۔ آخر کار امام کو محراب نماز میں شہید کیا اور شکر کا سجدہ بجا لائے۔ ان مخالفین نے اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ آپ کے دونوں فرزند جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کو بھی شہید کر دیا، امام حسن علیہ السلام کو زہر کے ذریعے اور امام حسین علیہ السلام کو ان کے روشن ستاروں کے ساتھ کربلا میں قتل کر ڈالا۔ اس مقام پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عید غدیر اس امت کے لیے امتحان تھی، لیکن افسوس یہ متفرق ہو گئی اور اختلاف سے دوچار ہوئی اور اس طرح ٹکڑوں میں بڑھ گئی جیسے یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تھا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ بھی ہم پر واضح ہو گیا کہ امامت جو اصول دین کی ایک اصل ہے کنارے چھوڑ دی گئی اور اس سے نفرت کی جانے لگی، اور اس کے اہل افراد سوائے صبر و شکیبائی کے کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور اس کی جگہ بغیر سوچے سمجھے ایسی جھوٹی عمارت کھڑی کر دی گئی جس کے شر کو مسلمانوں کے سر سے سوائے خدا کے کوئی اور ختم نہیں کر سکتا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آزاد کیے جانے والے بریکٹ میں لکھا ہے تلخا اور مفسدوں نے بھی اس کی حوث کر لی، اور جس کشتی نجات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کیا تھا اور چلنے کے لیے تیار کر دیا تھا، اس پر کچھ مخلص بندوں کے سوا کوئی سوار نہ ہوا، اور تمام مسلمان دنیا کی محبت و ریاست کی خواہش میں ڈوب گئے، اور جو ائمہ ہدایت اور رہنما تھے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس طرح وہ ایسے خود پسند راہ و مذہب کے پیرو بن گئے جس پر کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا عید غدیر اور صاحب غدیر کی سرگزشت کا خلاصہ، اور غدیر کے بعد جو سازش کی گئی اسے بھی وضاحت سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ میری دوسری کتاب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا مطالعہ فرمائیں۔ فی الحال چاہے ہم سنی ہو یا شیعہ، یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم بھی تاریخ کی قربانی ہیں، بلکہ ایک ایسی سازش کی قربانی جس کا نقشہ دوسروں نے تیار کیا اور اس کی داغ بیل ڈالی۔ بلا شبہ ہم بھی طبیعت کے مطابق پیدا ہوئے، ہماری شیعہ یا سنی ہونے کا سبب اور ہدایت و گمراہی کا باعث ہمارے والدین ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس گمراہی و انحراف کو 14 صدیاں بیت چکی ہوں، اس کا کچھ برسوں میں ختم ہونا ممکن نہیں ہے، اور جو بھی یہ خیال کرتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ معصوم ائمہ علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک اپنی پوری توانائی کے ذریعے امت میں اتحاد پیدا کرنے اور سیدھے راستے کی ہدایت کی کوشش کی، اور اس راہ میں اپنی جان بھی قربان کی اور اپنے نونہالوں کو بھی فدا کر دیا تاکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں نے کفران نعمت کیا اور ان سے منہ موڑ کر حق کو پامال کر دیا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اصلاح کرنے والوں اور سچے مومنین سبھی کی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں، اور مسلمانوں کے اتحاد کی تمنا جہل و تنادانی اور اندھے تعصب کے پتھر سے ٹکرا کر رہ گئی۔ قومیتوں کے پہاڑ، گوناگون نسلیں اور مختلف حکومتیں ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں، اور ان کے پس پشت ہمارے دشمن بھی ہیں جن کی محبت و دوستی کو ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے زمانے سے لے کر آج تک پوری قوت کے ساتھ ہمیشہ اس کوشش میں رہے ہیں کہ نور خدا کو خاموش کر دیں، اور ان کے پیچھے بھی کچھ اور موقع پرست لوگ ہیں جو سوائے اپنے فائدے کے اور کچھ نہیں سوچتے۔ بلا شبہ مسلمانوں کا اتحاد ان کے منافع کے لیے بڑا خطرہ ہے، لہٰذا ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ لوگوں میں تفرقہ ڈال کر انہیں بانٹ دیں۔ ان کے علاوہ ابلیس ملعون بھی تو بیکار نہیں بیٹھا ہے، وہی تو ہے جس نے خداوند عالم سے کہا تھا، میں یقیناً تیرے بندوں کو راہ راست اور صراط مستقیم سے گمراہ اور منحرف کر دوں گا، سورہ اعراف آیت نمبر 16۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وقت کافی گزر چکا ہے اور 14 صدیاں بیت گئیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں، حیران و پریشان ہیں، ہماری عقلوں پر دنیا کی زینت و حوث نے غلبہ کر رکھا ہے اور ہماری فکروں کو لا علاج بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے دشمن علم اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے مسلسل ترقی کر رہے ہیں اور ہم سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارا خون بہا رہے ہیں، ہماری دولت لوٹ رہے ہیں اور ہمیں ذلت و رسوائی کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم یعنی مسلمان پسماندہ ہیں، ہمیں متمدن بنانا چاہیے، ہم وحشی جانور ہیں جسے رام کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے لیے سارے راستے بند کر ڈالے گئے اور ہماری سانسوں کو بھی مقید کر دیا گیا، حتیٰ کہ اگر ہم میں سے کسی کو چھینک بھی آ جائے تو اس کا بھی ہزار طرح سے حساب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مصدر جو کہ زکام یا نزلہ ہے اسے مشخص کرو، ایسا نہ ہو کہ انہیں بھی لگ جائے اور وہ بیمار ہو جائیں اور علاج مشکل ہو جائے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ جن باتوں کو اسلام نے حکم دیا تھا انہوں نے اس پر عمل کیا اور اسے سیکھ لیا، لیکن ہم نے خدا کے بہت سے احکام کو چھوڑ دیا اور ان پر توجہ نہ دی۔ اس سے زیادہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہاں آج ہم نیند سے اٹھ بیٹھے ہیں، لیکن کیسا جاگنا، ہم نے اتحاد کے نغمے پر تالیاں بجانا اور ناچنا شروع کر دیا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اس بات کا معتقد ہے کہ ہم ہی اتحاد کے علم بردار ہیں، اور یہ سمجھ لیا کہ چند کانفرنسوں اور چند نعروں کے ذریعے امت میں اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جس روز اس دنیا میں آنکھ کھولی اسی روز لفظ اتحاد میرے کانوں سے ٹکرائے اور مدرسے کے پہلے دن سب سے پہلے اتحاد کی نظم پڑھی، لہٰذا اس کے معنی میری رگوں پہ میں رچ بس گئے تھے، اور جیسے جیسے میں جوان ہوتا جاتا تھا اتحاد کا خواب دیکھتا تھا، لیکن آج ہماری عمر 50 سال سے زیادہ ہو گئی اور اتحاد کی کوئی تصویر و خیال تک نظر نہیں آیا۔ مسلمانوں کی یکجہتی و اتحاد سے نا امیدی و مایوسی کے بعد میں نے اسی اتحاد پر اطمینان کر لیا تھا جو دو پڑوسی ملک مصر اور شام کے درمیان پیدا ہوا تھا، لیکن جس صبح میں اس اتحاد پر خوشحال ہوا اسی شب اس پر رویا بھی۔ البتہ دونوں قومیں ساتھ ہیں اور سوائے حکومتی قوانین کی کوئی بھی چیز ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرے گی، اور اسی روز ہماری سمجھ میں آیا کہ قوموں کی سرنوشت کچھ گنے چنے افراد کے ہاتھوں میں ہوا کرتی ہے اور وہ جس طرح چاہتے ہیں نہ چاہتے ہیں، لہٰذا اگر انہیں اچھا لگتا ہے تو دو قوموں کو اتحاد پر آمادہ کر لیتے ہیں، ورنہ ان میں تفرقہ ڈال کر جدا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جنگ و خنریزی ور بھی تیار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا تم دیکھو گے کہ وہی جو کل تک ایک دوسرے کے گلے ملتے تھے اور ایک دوسرے کی پیشانی چومتے تھے آج ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور جنگ میں مصروف ہیں۔ جب دشمنوں کے پاس اس درجہ قدرت و نفوذ ہے کہ وہ ان قوموں کے اتحاد کو اختلاف میں بدل سکتے ہیں جو سینکڑوں سال سے متحد تھیں، اور ان کے اندر رنجش و تناؤ پیدا کر سکتے ہیں جبکہ قومیں باقدرت اور متحد تھیں، پھر وہ ان اسلامی قوموں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے جو سینکڑوں سال سے اختلاف و پراگندگی کا شکار ہیں اور اب متحد ہونے کی فکر میں ہیں، اور یہ اتحاد ان کے منافع کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اگرچہ قومیں فقر، پسماندگی اور ڈھیروں قرضوں کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ خیر اگر ہم فرض کر لیں کہ اتحاد بھی پیدا ہو گیا تو ہم اس فقیری و جہالت کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم استعمار کرنے والوں کو ترک کرنے اور چوروں کے ہاتھ کاٹنے کی فکر میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس طاقت سے بہراور ہوں جو ستمگروں کی جڑ کاٹ دے اور مفسدوں کو نیست و نابود کر سکے، لیکن یہ بھی کیسے ممکن ہے، ہم تو مسلسل انہی سے ہتھیار خریدے جا رہے ہیں جس کا استعمال ملت اسلامیہ کے زحمت کش فرزندوں اور مسلمانوں کی نابودی کی خاطر ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک روز آگے بڑھیں تو 60 سال آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اگر ان سے مقابلے کے لیے کوئی ایک قوت پیدا کریں تو وہ اس طرح کی 70 قوتیں ہماری نابودی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہیں تو انہیں ہمارے مقابلے میں کوئی خاص زحمت و مشکل نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ ہمارے دیگر مسلمان اور عرب بھائیوں کو چڑھائیں گے اور ہمیں آپس میں ہی لڑا کر ایک دوسرے کا خون بہانے میں لگا دیں گے اور خود دور سے تماشا دیکھیں گے اور تالی بجائیں گے۔ خلیج فارس کی جنگ ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں سے زیادہ دور نہیں، کل ہی تو تھا کہ اس جنگ میں کفار کے صرف کچھ فوجی قتل ہوئے لیکن دوسری طرف لاکھوں مسلمان زندہ زرگور ہو گئے، اور جو شخص یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں اسرائیل کو جلا کر راکھ کر دوں گا اور بعض نادانوں کو اس کا یقین بھی ہو گیا تھا، اور جس نے خود اپنے عوام کو کیمیکل ہتھیاروں کے ذریعے نابود کرنا شروع کر دیا اور اس کے خائن و ظالم فوجیوں سے مسجد اور مقامات مقدسہ بھی محفوظ نہ رہ سکے، وہ کفار کے مقابل بزدلوں اور ڈرپوکوں کی طرح پیچھے ہٹ گیا اور میدان خالی چھوڑ دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کے دلاور مردوں نے پوری طاقت و توانائی، جد و جہد اور اپنے فرزندوں کے خون کی سنگین قیمت ادا کر کے اور مشرق و مغرب کی دشمنی، بین الاقوامی ناکہ بندی مول لے کر مسلمانوں کے اتحاد کے لیے قیام کیا، اور بالآخر اس کے رہبر اور بانی، بریکٹ میں لکھا ہے آپ پر خدا کی رحمت ہو، نے دنیا سے رحلت فرمائی، جبکہ آپ کی جانب سے اسلامی اتحاد کی دعوت پر مسلمانوں کے لبیک نہ کہنے پر آپ کو افسوس تھا۔ اسی طرح جیسے آپ کے جد امام المتقین کو رنج و ملال تھا، یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جاویدانی اقوال کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر مسلمانوں کا ہر فرد مل کر تھوک دے تو اسرائیل ڈوب جائے گا، پھر مسلمان جب تھوکنے تک سے بخل کرے تو اس سے جان و مال کی قربانی کی امید کہاں رکھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کر رہے ہیں، لہٰذا یہ حماقت ہوگی اگر کوئی ان سے اسلامی اتحاد کی امید رکھے۔ کیا آپ بھول گئے، ہر روز 50,000 فلسطینی اسرائیلی رحم و کرم کے منتظر رہتے ہیں، اور ہر روز صبح سویرے ذلت و رسوائی کے سائے میں کام پر جاتے ہیں تاکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روٹی فراہم کر سکیں، اور اگر کسی روز اسرائیل ان پر اپنے دروازے بند کر دے تو وہ بھوک سے مر جائیں گے، جیسا کہ آخراً ہوا بھی یہی ہے۔ پھر وہ مسلمان بھائی کہاں ہیں جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور اپنی رحمت کے ذریعے انہیں بے نیاز کیا ہے، یہاں تک کہ ایک شہزادے کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ ان بیچاروں سے کئی گنا زیادہ لوگوں کو مستغنی کر سکتا ہے جو اسرائیل سے نہیں لڑتے اور اس کو اپنا ولی نعمت اور روزی دینے والا سمجھتے ہیں۔ خدا کا درود و سلام ہو امام علی علیہ السلام پر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نزدیک ہے کہ فقر کفر پر تمام ہو، اگر فقر کوئی شخص ہوتا تو میں اسے قتل کر ڈالتا۔ یہ سچ ہے کہ اتحاد میں طاقت ہے، لیکن اتحاد کے ہر عنصر میں طاقت ہونی چاہیے، اور اگر تمام عناصر بیمار اور کمزور ہوں تو ان کا اتحاد سوائے مرض و شدت اور بدبختی کے کچھ اور نہ ہوگا۔ کس طرح اتحاد کے لیے تیار ہوگا جو بیماری و بھوک میں مبتلا ہے؟ کن کن باتوں کے متعلق آپ سے گفتگو کروں؟ ان جوانوں کے متعلق جن کے پاس مقابلے کے لیے پتھر کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہ پتھر بھی ٹوٹ چکے ہیں، اس لیے کہ اس وقت بعض لوگ ایسے پتھر کی تلاش میں ہیں جنہیں باندھ کر بھوک سے کچھ نجات حاصل کریں۔ اور عالم یہ ہے کہ اگر ایک اسرائیلی فوجی کسی ایک بچے کے پتھر مارنے کی وجہ سے زخمی ہو جائے تو دسیوں بچوں اور نوجوانوں کو مشین گن اور بم کے ذریعے حملہ کر کے ختم کر ڈالتے ہیں۔ بس عرب ممالک کہاں ہیں جو دسیوں سال سے فلسطین کی آزادی کا وعدہ دہرا رہے ہیں؟ اور وہ اسلامی ممالک کہاں ہیں جو اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس کے زیر سایہ جمع ہوئے ہیں اور بیت المقدس کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں؟ کیا آپ نے ان ممالک میں سے کسی ایک کو دیکھا جس نے ان جہاد کرنے والے بچوں کی مانوی یا مادی مدد کی ہو، جن کے پاس سوائے پتھر کے کوئی ہتھیار نہیں؟ لیکن ہم اس بات کے شاہد ہیں کہ انہی ممالک نے خلیج فارس کی جنگ میں پناہ گاہوں سے کس طرح ہتھیار نکالے اور اربوں ڈالر خرچ کیا اور شور مچایا کہ عراق کو نابود کر دیں گے، لیکن در حقیقت انہوں نے سازش کی تھی کہ عراق کے شیعی انقلاب کو کچل دیں۔ اس وقت عراقی اور اسرائیلی حکومت اور دوسرے کٹر حکومتیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، لیکن شیعہ زندہ درگور ہو گئے اور جو زندہ بچے وہ بیابانوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، لاکھوں بیچارے عراقی سعودی کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور وہابیت کی ذلت و رسوائی اور اہانت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مجھے افغانستان کے مسلمانوں کے انجام کے متعلق بھی کہہ لینے دیجیے اور دلی بھڑاس نکال لینے دیجیے کہ خدا نے ان پر رحم کیا اور انہیں کفار پر کامیابی بخشی، لیکن بعد میں خود ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو گئے، گھروں کو ویران کرنے لگے، عورتوں اور بچوں کو قتل کر ڈالا، اور سارے مظالم کفار کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے انجام دیے گئے اور اس وقت بھی جاری ہیں۔ رکیے، ہم آپ کو یوگو سلاویہ یعنی بوسنیا کے مسلمانوں کے متعلق بتاتے ہیں۔ کافر قوتوں نے ان پر حملہ کیا اور مشرقی یورپ سے ان کی مکمل صفائی کے در پہ ہو گئیں۔ مجھے ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت پر بھی گریہ کر لینے دیجئے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی ناموس کی کس طرح بے حرمتی کی جاتی ہے اور کس طرح ان پر حملہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض مسلمان عورتیں حیوانوں کی طرح بازاروں میں خریدی اور بیچی جاتی ہیں۔ ایتھیوپیا، صومالیہ، سوڈان اور افریقی مسلمانوں کے متعلق ہم کیا کہیں؟ روزانہ ہزاروں مسلمان بھوک سے مر رہے ہیں جبکہ مغربی کتے اور بلیاں لذیذ کھانوں سے سیر ہیں۔ مسلمانوں کی آبرو پامال ہو رہی ہے اور پیروں تلے روندی جا رہی ہے جبکہ جانوروں کے حقوق کا دفاع کرنے والی تنظیمیں گھاس کی طرح اگ رہی ہیں۔ بہت ہو چکا جھوٹ، بہت ہو چکا فریب، بہت ہو چکا نفاق، بہت ہو چکی دو رنگی۔ اگر ایک وطن کے جوانوں میں پراگندگی اس طرح پائی جاتی ہو تو پھر تمام مسلمانوں کے اتحاد کے خواہاں ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات زیادہ ہے اور کام کم۔ 1948 سے لے کر خلیج فارس کی جنگ تک ایک مختصر نگاہ ہی کافی ہے، ہمیں صاف نظر آ جائے گا کہ ہمیشہ کامیابی کفار کی رہی ہے اور مسلمانوں کو ناکامی، شکست، نقصان اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بس اے عقل مندوں، خدا کے غضب سے ہوشیار رہو۔ کیا یہ کل ہی کی بات نہیں ہے جب ہم کہتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پیدا نہ کریں گے، اور جو کچھ زور اور طاقت کی بنیاد پر لیا گیا اسے زور اور طاقت کی بنیاد پر واپس لیں گے؟ پھر آج کیوں ہم فقیروں کی طرح ان کے پیچھے پھر رہے ہیں اور ان سے گڑ گڑا کر التجا کر رہے ہیں کہ ہم سے زبردستی چھینی ہوئی زمین کا کچھ حصہ ہمیں واپس کر دو، اور اس میں واسطہ اس کے نزدیکی دوست امریکہ کو بناتے ہیں؟ ہمارے دل تھک گئے اور ہماری عقلیں خپت ہو گئیں اور ہمارے قلوب پراگندہ ہو چکے ہیں۔ نہ اب ہم تمہارے اتحاد کا یقین کریں گے اور نہ ہی اس کامیابی کا جو تمہارے ذریعے حاصل ہو۔ اور کیا یہ معقول بھی ہے کہ خلیج کے بادشاہ و امرا اور دیگر مسلمان بادشاہ سلاطین فقیروں، کمزوروں، بےکسوں اور ناداروں کے ساتھ اتحاد کریں؟ ہاں، ان کا اتحاد صرف کلمہ شہادتین کہنے میں ہے، وہ بھی صرف زبان سے، حتیٰ کہ ان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی زبان سے آگے نہیں بڑھتے۔ پھر مشکل کیا ہے؟ بس خطیب نماز جمعہ نے آواز لگا دی کہ اے لوگوں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، پس مسلمانوں تم میں اتحاد ہونا چاہیے۔ کتنا آسان ہے یہ نعرہ بلند کرنا کہ نہ شیعہ نہ سنی، بس اسلامی اتحاد، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کا ٹھیک ٹھیک حساب کرنا چاہیے اور بغیر کسی فریب و دھوکے کے حقیقت سے روبرو ہونا چاہیے۔ ادھر چند برسوں سے ایک نیا نظریہ پیش کیا جانے لگا ہے اور ایک نئی بات کہی جا رہی ہے جو گویا ائمہ معصوم علیہ السلام اور بزرگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھی۔ کہتے ہیں کہ ان احادیث کو بیان نہ کرنا چاہیے جس میں تاریخ کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ اس سے بعض مسلمانوں کے جذبات بھڑکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے اور کہنے لگے ہیں کہ شیعہ و سنی میں سوائے فروع دین کے اور کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اور یہ بھی ایسا ہی اختلاف ہے جیسا سنی فقہوں میں آپس میں اختلاف ہے۔ اس طرح انہوں نے امامت، جو اصول دین کی ایک اصل ہے، اس سے ہاتھ اٹھا لیا۔ جو نتیجہ اس جدید صورتحال سے حاصل ہوا یہ تھا کہ ہمارے دماغ آزاد ہونے کے بعد خشک ہو گئے اور انہیں اب بحث کر کے حق تک پہنچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے بعد ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے، دشمن کے سامنے ایک ہو کر کھڑے ہونا چاہیے۔ گویا اس بات سے غافل ہیں کہ ہمارا دشمن خود ہمارے اندر ہے، اس نے ہمارے گھروں کو اپنا مسکن بنا لیا ہے اور خود ہمارے زیر سایہ پرورش پا رہا ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک سے مارکس اور لینن کے متعلق بحث کریں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کے سینے پھیل جاتے ہیں اور آپ کو روشن خیال کہنے لگتے ہیں، لیکن اگر ابو الحسن علی علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاک فرزندوں کے نام لیں تو یکا یک دل تنگ اور افسردہ ہو جاتے ہیں کہ تم نے خلفائے راشدین کی توہین کی ہے۔ اور اس سے بھی عجیب و مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اگر دلیل و برہان کے ذریعے ان کو زیر کر دیا اور ان کے لیے سوائے تسلیم کے کوئی راہ نہ چھوڑی تو فوراً اسلامی اتحاد کا نعرہ لگائیں گے اور آپ پر الزام لگائیں گے کہ آپ مسلمانوں میں اختلاف و افتراق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اس پر لعنت بھیجنا چاہیے جو کتاب خدا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ثقلین کی طرف رجوع کرنے کی بنیاد پر عقیدے میں اتحاد پیدا کرنا چاہتا ہے، اور کیا اس پر مسلمانوں میں اختلاف و افتراق ڈالنے کا الزام لگایا جا سکتا ہے؟ بعض علماء حق کو جانتے ہیں لیکن اسے پوشیدہ کرتے ہیں، اور اگر ان سے سوال و جواب کریں تو اس خوف کی بنیاد پر جواب نہ دیں گے کہ کہیں اسلامی اتحاد کے مخالف قرار نہ دے دیے جائیں۔ لیکن میرا خیال تو یہ ہے کہ حق تک پہنچنے کے لیے صحیح بحث میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوتا جو اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچائے، اس لیے کہ جذبات و احساسات کو بھڑکانے سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ صورت بھی بحث کے آخر میں حق کے واضح ہو جانے کے بعد آتی ہے۔ لیکن وہ خطرہ کہ جس سے بڑا خطرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا یہ ہے کہ ہم منہ پر لگام لگا دیں اور لوگوں کو بحث و جستجو سے روک دیں، اپنی عقلوں کو معطل کر دیں اور حق تک پہنچنے سے روک دیں، صرف اس لیے کہ اتحاد کے خواہاں ہیں۔ یہ وہی کام ہوگا جو عراق کی بوئس پارٹی نے سنی و شیعہ میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کیا تھا۔ بس اس سلسلے میں ہر گفتگو منع ہے تاکہ اہل سنت حضرات بات کی حقیقت کو نہ پہنچ سکیں، اور یہ بھی وہی کام ہے جسے سب سے پہلے خلفائے راشدین نے انجام دیا اور لوگوں کو نیزی کی نوک پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل کرنے سے روکا، لہٰذا حقیقت بہت سے مسلمانوں پر پوشیدہ ہو گئی۔ انہوں نے عید غدیر کو نہ پہچانا، انہیں نہیں معلوم کہ عید غدیر کیا ہے، وہ نہیں جانتے کہ اس روز کیا ہوا۔ چنانچہ یہود و نصارہ نے ان پر ملامت کی اور کہا اگر آیت الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ، ہمارے متعلق نازل ہوئی ہوتی تو اس روز ہم سبھی عید مناتے، اور اس میں ایک آدمی بھی اختلاف نہ کرتا، اور صحابہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اور ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو امیر المومنین علی علیہ السلام کے کلام سے استدلال کرتا ہے کہ حضرت نے فرمایا، جب تک مسلمانوں کے امور ٹھیک ہیں میں بھی خاموش رہوں گا، رہنے دو، صرف مجھ پر ستم ہوتا رہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 74۔ لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ خود حضرت نے عید غدیر کے واقعے کو زندہ کیا جبکہ لوگوں نے اسے مکمل طور پر بھلا دیا تھا، اور 30 افراد جو اس واقعے کے شاہد تھے ان کو گواہ بنایا، اور جن لوگوں نے ان کو چھپایا ان پر نفرین کی۔ اسی طرح ان کے دونوں فرزندوں نے بھی حج کے موقع پر زائران خانہ خدا کے سامنے اس اہم تاریخی واقعے کو بیان کیا اور جشن منایا۔ کیا امیر المومنین علیہ السلام نے نہیں فرمایا نفرین نہ کرو اور نہ سزا بھی نہ کہو، لیکن یہ یاد دلاؤ کہ انہوں نے کیا 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 تاکہ حجت مکمل ہو جائے اور استدلال پوری طرح واضح اور روشن ہو جائے۔ بحار الانوار جلد 32 صفحہ 399۔ لہٰذا ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی اقتداء کرنی چاہیے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ صرف تسلیم ہو جانے کا تذکرہ کریں، جیسا کہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم آسمانی کتاب کی بعض آیتوں کو تو قبول کریں گے لیکن بعض کو قبول نہ کریں گے، سورہ نساء آیت نمبر 150۔ لہٰذا جو نہج البلاغہ کو دلیل بنا کر ہم پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، انہیں پوری کتاب اور کچھ اس میں ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ قبول کرنا چاہیے، نہ کہ صرف کچھ جملے جو ان کی نفسانی خواہشات کے ساتھ سازگار ہوں اسے دلیل بنا کر اعتراض کریں۔ مثلا نہج البلاغہ میں جس جگہ بھی کسی مجہول شخص کی تعریف ہوئی ہے فوراً کہنے لگتے ہیں کہ حضرت کا یہ کلام حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے اور آپ نے ان کی تعریف و مدح کی ہے۔ لیکن انہی سے جب یہ خطبہ شق شقیہ جس میں امام علیہ السلام نے خلفہ پر شدید اعتراض کیا، اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ تو کہیں گے یہ شریف رضی کا جھوٹ ہے جس کا حضرت علی علیہ السلام سے کوئی ربط نہیں۔ البتہ یہ حضرت علی علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ جناب خلفہ کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کی، یہ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ یاد نہیں کہ علی علیہ السلام نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قلب علی علیہ السلام قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پروردگار عالم نے ان سے رجس و کثافت کو دور کیا ہے اور انہیں طاہر و مطہر قرار دیا ہے، انہوں نے یہ بھلا دیا ہے کہ علی علیہ السلام اصل کے عین مطابق ایک نسخہ ہیں، وہی اصل جسے پروردگار عالم نے خلق عظیم سے تعبیر کیا ہے اور اس کی توصیف کی، اور اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے قلوب حسد و جلن سے خالی ہیں اور ان کے یہاں بغض و کینہ کا گزر نہیں ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے اور ہم شیعہ بھی ایسے ہی ہیں، لہٰذا جب ان سے کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام شہر علم کے باب ہیں تو فوراً چیخ کر کہتے ہیں شہر علم کے کئی دروازے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم حضرت کی شجاعت کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے اسلام کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا تو واویلا کرتے ہوئے شور مچائیں گے کہ تم تاریخ کو بلائے طاق رکھنا چاہتے ہو اور ان تمام اسلامی فتوحات کو فراموش کرنا چاہتے ہو، اور یہ باتیں اس صورت میں ہیں جب گفتگو ٹھنڈے انداز میں ہو رہی ہو۔ لیکن شیعوں کے حق میں ظلم و ستم کے یہ پوری طرح موافق ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کا گھر جلانا، امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ، علویوں یعنی اولاد رسول علیہ السلام کا قتل، حلب و جامع الازہر کو سنی بنا دینا، سادات اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل عام، اور حج کے موسم میں سینکڑوں ایرانی زائرین خانہ خدا کا قتل، اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ جنگ، عراق کے مشہور علماء مثلا آیت اللہ سید محسن حکیم کے فرزندوں کا قتل، عظیم مفکر آیت اللہ سید باقر الصدر قدس سرا کا قتل۔ ہم تو ان کو ایک مثبت گفتگو کی طرف دعوت دیتے ہیں تاکہ حق اور اہل حق پہچانے جائیں، لیکن وہ ہم کو چپ رہنے اور سکوت کا حکم دیتے ہیں۔ ان سے ہمیں جو کچھ ملا وہ ہمارا قتل، ظالموں اور ستمگروں کے ساتھ تعاون، ظالم و جابر حکام و عمرہ کے دفاع کے سوا اور کیا تھا۔ بریکٹ کلوز۔ لہٰذا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع بالفاظ دیگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نذیر و بشیر تھے، تو علی علیہ السلام ہادی اور راستہ دکھانے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تنزیل پر جنگ کی تو علی علیہ السلام نے تاویل و تفسیر پر جنگ کی۔ یہی سبب تھا کہ اللہ نے علی علیہ السلام کو چنا اور اپنی امامت کے لیے علی علیہ السلام کو منتخب کیا، ایسی امامت جس پر اپنے دین کو مکمل کیا اور نعمت کو تمام کر دیا، اور عظیم ہستی کے اکرام و احترام کے لیے تاج پوشی امامت کے دن کو عید اکبر قرار دیا۔ ہاں علی علیہ السلام نے صبر و خیر خواہی کے ساتھ ایک روز بھی اپنے حق پر سکوت اختیار نہ کیا۔ خود آپ لوگ اپنی صحیح میں تحریر فرماتے ہیں، علی علیہ السلام 6 ماہ تک بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے، اور اس مدت میں واضح اور روشن دلیلوں کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے غاصبین حقوق پر احتجاج کرتے رہے اور اپنے حق کا دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر سے کہا ایسا دودھ دو ہو کہ اس کا آدھا تمہارا ہو، آج اس کے لیے زیادہ محنت کرو تاکہ وہ خلافت کل تمہارے حوالے کر دے۔ الامامت والسیاست جلد 1 صفحہ 18، انصاب الاشراف جلد 1 صفحہ 587۔ خود آپ لوگوں نے روایت کی ہے کہ وہ اپنی زوجہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر جاتے اور انصار سے ملاقات کرتے، لیکن وہ معذرت کے ساتھ کہتے اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نور چشم، اگر آپ کے شوہر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہمارے پاس پہلے آتے اور ہم سے مدد چاہتے تو ہم سوائے ان کے کسی اور کو خلافت کے لیے منتخب نہ کرتے۔ اور ان کے جواب میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کیا یہ صحیح ہوتا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو بلا غسل و کفن چھوڑ دیتا اور بریکٹ میں لکھا ہے سقیفہ چلا جاتا اور خلافت کے مسئلے میں لوگوں سے جھگڑا کرتا؟ اور جناب فاطمہ علیہ السلام فرماتی ہیں ابو الحسن علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ ان کا فریضہ تھا، لیکن جو کچھ ان لوگوں نے کیا اس کا حساب انہیں خدا کے یہاں دینا ہوگا۔ الامامت والسیاست جلد 1 صفحہ 19، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 6 صفحہ 13۔ وہ علی علیہ السلام ہی تو تھے جنہوں نے دل سوز آہو نالہ کے ساتھ اپنی زوجہ علیہ السلام کو رات کے وقت سپرد خاک کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور آپ کی بیٹی پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں محوے آرام ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کس طرح ہمارے خلاف شورش کی اور ہمارے حق کو غصب کیا۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یعنی فاطمہ علیہ السلام سے کچھ نہ پوچھیے، فقط ان کی حالت دیکھیے، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ان پر کیا گزری ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 205۔ وہ علی علیہ السلام ہی تو تھے جنہوں نے خلافت کے لیے دو خلیفہ بریکٹ میں لکھا ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بریکٹ کلوز کی سنت کو قبول کرنے کی شرط سے انکار کر دیا اور قبول نہ کیا۔ یہ سب کیا ان لوگوں اور ان کی حرکتوں سے حضرت علی علیہ السلام کی رضامندی کی دلیل ہے؟ وہ علی علیہ السلام ہی تو تھے جنہوں نے خلافت سے انکار کر دیا اور جب ان کو مجبور کیا گیا تو بھی قبول نہ کیا، یہاں تک کہ 30 آدمیوں نے غدیر کے واقعے کی گواہی دی اور اعتراف کیا کہ علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تمام مسلمانوں کے لیے خلیفہ معین ہوئے تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے مولا علی علیہ السلام نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس طرح علی علیہ السلام نے غدیر کی واقعے کی یاد اس وقت تازہ کی جب اسے پوری طرح فراموشی کے سپرد کر دیا گیا تھا، لیکن افسوس کس کے باوجود بہت سے مسلمان اس واقعے سے بے خبر ہیں اور اس واقعے پر یقین نہیں کرتے۔ علی علیہ السلام کا یہ کردار صرف اس بنیاد پر تھا کہ امام علی علیہ السلام کی شجاعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ حق کے اوپر خاموشی اختیار کی جائے۔ میں ان لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کی شجاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں جب بھی آتش جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور لڑائی شدت اختیار کر لیتی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتا تھا، نہج البلاغہ۔ لیکن اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق کے متعلق سکوت اختیار کیا اور مشرکین کے سامنے اسلام کی مصلحت کے لیے نرمی اختیار کی اور ان کی شرطوں کو قبول کیا، حتیٰ کہ بعض اصحاب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ذلت قبول کرنے کا الزام لگایا اور ایک شخص نے تو یہاں تک کہا کیا واقعاً تم رسول خدا ہو؟ مسند احمد جلد 4 صفحہ 330، صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 206۔ امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کے خون کے حفاظت کے لیے جس وقت معاویہ سے صلح کی تو اس وقت آپ پر بھی یہی تہمت لگائی گئی اور یا مزل مومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے کہا گیا۔ لہٰذا عید غدیر حق و باطل کے درمیان ایک مرکز ہے، عید غدیر نے دین کے کمال کو نمایاں کیا، عید غدیر نے شورش کرنے والوں کے خلاف خدا کے غضب کو ظاہر کیا، عید غدیر نے خدا کی اس امامت کو ظاہر کیا جسے اس نے اپنے برگزیدہ بندوں میں قرار دیا تھا، عید غدیر نے اس غصب کی ہوئی خلافت کو واضح کیا جسے رہا ہونے والوں یعنی تلقہ اور مفسدوں نے لباس کی طرح پہن لیا تھا۔ میں جب بھی شہید سعید آیت اللہ باقر الصدر کی بات کو یاد کرتا ہوں تو ایک لحظہ بھی تردید نہیں کرتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے حق سے دنیا کو روشناس کرانا چاہیے۔ وہ اپنے قریبوں سے ملاقات کے وقت فرماتے تھے، جس وقت تیجانی کا خط مجھے ملا انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ ہمارے بھائیوں نے اس خطے میں پہلی مرتبہ عید غدیر کا جشن منایا، تو میں نے گریہ کیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے اس خطے میں شیعت کا بیج بو دیا۔ حاضرین نے اس وقت یہ سمجھا کہ آیت اللہ شہید کا گریہ خوشحالی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ مومنین کے گروہ نے ہدایت پائی۔ لیکن برسوں بعد میری سمجھ میں آیا کہ آن جناب کا گریہ اس ظلم و ستم کی وجہ سے تھا جو امیر المومنین علیہ السلام اور اطراط پاک علیہ السلام پر روا رکھا گیا، اس لیے کہ ان پر ظلم اسلام اور تمام مسلمین پر ظلم ہے۔ گویا آیت اللہ شہید اس پر رو رہے ہیں کہ اکثر مسلمان عید غدیر سے ناواقف ہیں اور ان کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچی، اور وہ خداوند عالم کے نزدیک اس کی قدر و قیمت کے متعلق لا علم ہے۔ عید غدیر کے متعلق اس مختصر بحث کے بعد ضروری ہے کہ اس پر میں اپنی رائے بیان کروں۔ البتہ خود میری رائے نہیں ہے بلکہ خود کتاب و سنت کا اتباع ہے، ورنہ ہماری اور لوگوں کی رائے کتاب و سنت کی رائے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتحاد اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ایک محکم اور معقول اساس نہ ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مسلمانوں نے دین میں اختلاف کیا تو ابلیس کے گروہ کا حصہ بن جائیں گے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اتحاد کی بنیادوں کو واضح کیا اور فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ لوں، اگر ان دونوں سے تمسک کرو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب خدا اور میری اطاعت، میرے اہل بیت علیہ السلام۔ اور اس لطف کرنے والے اور خبر رکھنے والے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ بس جو بھی ان دونوں سے تمسک کرے گا وہ ایسے اتحاد کا خواہاں ہے جس کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اور اگر کوئی اس سے دوری اختیار کرے تو دانستہ یا نادانستہ طور پر لوگوں کو تفرقے کی دعوت دینے والا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اتحاد و توحید کا رہبر ہے تو سمجھ لو کہ ایسے شخص کا دعویٰ غلط اور باطل ہے۔ ہاں صرف اس صورت میں صحت کا امکان ہے جب وہ ثقلین کی طرف واپس آ جائے۔ شاید وہ بات جو اہل سنت حضرات میں سے کسی عالم نے مجھ سے کہی اتحاد کی دعوت کرنے والوں کی صدق نیت پر دلالت کرتی ہے، وہی کہ جن کی آل محمد علیہ السلام سے دوستی و محبت میں کسی بھی مسلمان کو شک نہیں ہے۔ اس عالم نے مجھ سے کہا ہم ہرگز تم سے اتحاد نہ کریں گے، ہاں مگر اس وقت کے جب تمہاری آیت اور معجزہ ظاہر ہو جائے۔ ہم نے کہا کیسی آیت؟ جواب دیا مہدی علیہ السلام، وہی جن کے متعلق تم دعویٰ کرتے ہو کہ زندہ ہیں اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اگر وہ آ جائیں تو ہم تم سے اتحاد کریں گے اور تمہارے عقیدے کا یقین کریں گے۔ یہ ایک دردناک نتیجہ ہے، لیکن بہرحال ایک ایسا حق ہے کہ جس سے راہ فرار نہیں، کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے، یہ امت ہرگز متحد نہ ہوگی۔ مگر اس وقت جب حضرت مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں، اور اگر ہم یہ خیال کریں کہ ظہور امام علیہ السلام کے وقت اکثر اہل سنت اہل بیت علیہ السلام کی طرف آ جائیں گے، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امت کے درمیان ہمیشہ کچھ ایسے افراد ہوں گے جو تا دم مرگ دشمنی اور انکار کرتے رہیں گے۔ یہ حضرت مہدی علیہ السلام کے اجداد اور ان کے شیعوں کے دشمنوں کے ساتھ رہیں گے، اور جو ظلم ان مقدس ہستیوں پر ہوئے ہیں یہ اس پر خاموش رہیں گے یا ان کے قاتلوں کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں گے، اور جو کچھ انہیں ورثے میں ملا ہے اس کی پیروی کرتے رہیں گے۔ ابن عمر کے مانند جو یزید کے خلاف حسین بن علی علیہ السلام کے قتل اور ان کی تحریک پر معترض رہتے تھے، البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 163۔ جس وقت اہل مدینہ نے یزید کے بیعت سے انکار کر دیا تو یہ ان سے جدا ہو گئے اور اپنے بچوں اور گھروں والوں کو حکم دیا کہ یزید کے بیعت پر باقی رہیں اور راحل مدینہ کی پیروی کریں، البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 218۔ گویا ان کے دین کی بقا و سلامتی یزید، حجاج، صدام جیسے ظالم حاکموں کی نسبت جہاد بریکٹ میں لکھا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بریکٹ کلوز میں نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اہم یہ ہے کہ اطاعت حاکم میں ذرہ برابر فرق نہیں آنا چاہیے اور جماعت مسلمین سے کٹنا نہیں چاہیے، خواہ ایسے ظالم حکومت کرتے رہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی دربار کا مفتی بریکٹ میں لکھا ہے بن باز یہ اعلان کرتا ہے کہ شیعوں کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مفسد اور مشرک ہیں اور ان کے یہاں شادی بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہی مفتی یعنی بن باز غیر ملکی اور غیر مسلم فوجیوں کا سعودی عرب میں استقبال کرتا ہے اور انہیں خیر مقدم کہتا ہے، اور امریکی فوجی عورتوں کے دریا میں نہانے اور سن بات کرنے کی برہنہ تصویروں پر کوئی رد عمل پیش نہیں کرتا، بلکہ اسلامی ملک میں ان کی پوری آزادی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہی مفتی اسرائیل کے ساتھ صلح کو کار خیر کہتا ہے، والیان آل سعود کی اطاعت کا نتیجہ یہی تو ہے۔ پھر ہم کس طرح امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے منتظر نہ رہیں اور کیوں کر آپ کے ظہور میں تاجیل کی خدا سے دعا نہ کریں کہ آپ آ کر عدل کو عام کریں اور زمین سے ظلم و ستم کو مٹا ڈالیں۔ اس بحث کے آخر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جمہوری اسلام ایران کی بنیاد رکھنے والے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے خط کا ایک حصہ یاد دلاؤں اور اس کے ذریعے ان لوگوں کے راستے بند کر دوں جو اتحاد کی خاطر سنی و شیعہ کی بحث کی حرمت کے قائل اور مدعی ہیں۔ اس بزرگ ہستی نے اپنی وصیت کا آغاز حدیث ثقلین سے کیا اور حدیث کی شرح و تفسیر کے بعد اس طرح فرمایا، یہ مسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو امانتوں پر سرکشوں کی جانب سے جو ظلم ہوا ہے وہ صرف امت مسلمہ پر نہیں بلکہ بشریت پر ہے، جسے قلم بیان کرنے سے عاجز ہے۔ اور اس نقطے کے کا ذکر ضروری ہے کہ حدیث ثقلین تمام مسلمانوں کے درمیان تواتر کے ساتھ موجود ہے اور اسے اہل سنت کی سہائے سطح سے لے کر دوسری کتابوں نے الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ مختلف جگہوں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ حدیث شریف تمام بشریت اور خصوصاً مسلمانوں کے تمام فرقوں پر قطعی حجت ہے، اور تمام مسلمان جن پر حجت تمام ہو گئی ہے جواب دہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ جاہل عوام کے لیے عذر ہو سکتا ہے لیکن علماء مذاہب کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سازشوں کے مختلف حصوں کو بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے قرآن و عترت کو نشانہ بنایا گیا اور سرکشوں نے قرآن کو قرآن کی۔ اس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان سازشوں کے مختلف حصوں کو بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے قرآن و عترت کو نشانہ بنایا گیا اور سرکشوں نے قرآن کو قرآن کی دشمن حکومتیں قائم کرنے کا وسیلہ بنایا۔ گرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انی تارک فیکم الثقلین کی آواز گونجتی رہی اور کانوں تک برابر پہنچتی رہی، لیکن مختلف بہانوں اور پہلے ہی سے تیار سازشوں سے انہوں نے کوشش کی کہ قرآن کے حقیقی مفسرین، اس کے حقائق سے آگاہ افراد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل قرآن حاصل کرنے والوں کو راہ سے ہٹا دیں۔ اور پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے اور سرتاپا قرآن و اسلام کی پابند عزیز ملت بھی افتخار کرتی ہے کہ وہ ایسے مذہب کی پیرو ہے جو ان حقائق قرآنی کو، جو صرف مسلمانوں کے اتحاد ہی نہیں بلکہ پوری بشریت کا دم بھرتا ہے، نجات دینا چاہتا ہے۔ ہمیں افتخار ہے کہ ہم ایسے دین کے پیرو ہیں جس کی بنیاد حکم خدا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا بندہ جو تمام قیدوں سے آزاد تھے بشر کو ہر طرح کی غلامی اور اسیری سے نجات دلانے کے لیے مامور کیے گئے۔ ہمیں فخر ہے کہ قرآن مجید کے بعد نہج البلاغہ معنوی اور مادی زندگی کے لیے سب سے بڑا دستور العمل اور بشر کی رہائی کے لیے عالی ترین کتاب ہے، اور اس کے معنوی و حکومتی احکام ہماری نجات کا سب سے بڑا راستہ ہیں، ہمارے معصوم اماموں کا سرمایہ ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ معصوم ائمہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر بشریت کے نجات دہندہ حضرت مہدی علیہ السلام صاحب الزماں، آپ پر ہزاروں درود و سلام جو خداوند قادر کی قدرت سے زندہ اور امور کے نگراں ہیں، ہمارے امام ہیں۔ اور پھر اپنی وصیت کے آخر میں فرماتے ہیں، میں پورے عجز و انکسار کے ساتھ پوری ملت اسلامیہ سے چاہتا ہوں کہ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی پیروی کریں اور حق و مذہب کے دشمن خناسوں کی بات پر کان نہ دھریں، اور یہ جان لیں کہ گمراہی کا ایک قدم مذہب، احکام اسلامی اور حکومت عدل الہی کے سقوط کا مقدمہ ہے۔ من جملہ نماز جمعہ اور جماعت سے غفلت نہ کریں، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے مراسم عزاداری خصوصاً مظلوموں کے سردار سید الشہداء حضرت ابی عبداللہ الحسین بریکٹ میں لکھا ہے، آپ کی شجاعانہ روح پر خدائے انبیاء ملائکہ اور صلاح کی بے شمار صلوات بریکٹ کلوز کی عزاداری میں کوتاہی نہ کریں، اور یہ جان لیں کہ اسلام کی تاریخ کی بے مثال رودات کی تکریم و تجلیل اور اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ستم کرنے والوں پر لعنت و نفرین سے متعلق ائمہ اطہار علیہ السلام کو جو حکم ہے، یہ ابد تک کی تاریخ میں ظالموں ستمگر حکام کے سروں پر تمام ملتوی تمام ملتوں کے سرماؤں کی آواز ہے۔ اور یہ جان لو کہ بنی امیہ لعنت اللہ علیہ کے ظلم پر لعنت و نفرین کی آواز بریکٹ میں لکھا ہے، اگرچہ ان کی نسل ختم ہوئی اور وہ جہنم واصل ہو گئے بریکٹ کلوز، دنیا کے تمام ستم گروں کے خلاف ظلم شکن آواز ہے۔ اور ضروری ہے کہ اپنے نوحہ، اشعار، مرثیہ، مدہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی شان میں پڑھتے ہیں، اس میں ہر اثر و ہر زمانے کے ستم گروں کے ستم و ظلم کو رسوا کن انداز میں نظم کیا جائے۔ یہ زمانہ اسلام کی مظلومیت کا زمانہ ہے، پس امریکہ اور روس اور ان کے حاشیہ نشینوں، من جملہ آل سعود حرم الہی کے خائن، ان پر خدائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ کی لعنت ہو، ان کا رسوا کن انداز میں تذکرہ ہو اور ان پر لعنت و نفرین ہو۔ اور ہم سبھی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز مسلمانوں کے اتحاد کا باعث ہے یہی سیاسی مراسم اعضاء ہیں، اور یہی مسلمانوں خصوصاً شیعوں کی ملت و اتحاد کے محافظ ہیں۔ اور ایک نقطہ جس کی یاد آوری ضروری ہے یہ ہے کہ میری یہ سیاسی و الہی وصیت ملت ایران سے مخصوص نہیں، بلکہ یہ وصیت دنیا کی تمام اسلامی ملتوں اور ہر مذہب و قوم کے مظلوموں کے لیے ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ امت کے رہبر کی وصیت ہے جو ظالموں کے ظلم و ستم کو یاد کرنے کے ساتھ ان پر لعنت و نفرین کو واجب قرار دیتا ہے۔ بس اگر کوئی اعادہ کرتا ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حرام جانا ہے تو اس کا دعویٰ باطل ہے، جس کی کسی بھی عقلی و نقلی دلیل سے توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ آخر میں تمام مسلمانوں کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ اگر وہ واقعی اتحاد کے قائل ہیں تو کشتی نجات پر سوار ہو جائیں۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ایک چھوٹی کشتی بنائی جو صرف حقیقی مومنوں کے لیے گنجائش رکھتی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا کے حکم سے ایک بڑی کشتی بنائی جو تمام امتوں کے لیے گنجائش رکھتی ہے، اور تمام مومنین اس پر سوار ہو سکتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ خدا نے انہیں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ خدا ہمیں اسلام و مسلمین کی خدمت کی توفیق دے۔ نیز امام امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے معصوم فرزندوں کی ولایت کا دم بھرنے والوں میں قرار دے۔ آمین ثم آمین۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔